درود به محمد و آل محمد.
اہم وہاں البلایا
دین اسلام پانچ ستونوں پر قائم ہے. سب سے اہم ولایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام درود دے گا محمد والے. فمثل لولا الحجر لساقت الارض على اهلها, اگر حجر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. اس کا مطلب ہے کوئی بہت بنیادی کردار ہونا چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مختصر سے احکام کے پیچھے مسئلہ ہے, تو مطلب ہے حجت کے کردار کے پیچھے کوئی اتنی عظیم شان مسئلہ ہے کہ اگر حجت کے کردار کو نہ سمجھا جائے, حجت کی پیروی نہ کی جائے, تو انسان کچھ بھی کر کے اس مسئلہ تک نہیں پہنچ پائے گا, اس کی زندگی کے اندر نقص رہ جائے گا. ایسا نقص رہ جائے گا جس کا کوئی جبران نہیں ہے, ایسا نقص رہ جائے گا جس کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. اصل واجب کا مطلب یہی ہوتا ہے, واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جانے والی وہ مسئلہ ہے جس کا کوئی جانشین نہیں ہے, اس کا کوئی جانشین قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے حجت کی کردار کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بہت بنیادی سوال ہے مجھے کہ ہمارے نزدیک جس خاندان کے ہم ماننے والے ہیں, خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان کا معاشرے میں کردار کیا ہے؟ مطلب ہم لوگ تو عقیدت مند لوگ ہیں, ہمارا عقیدہ ان کی دعوت مقدسہ کے اوپر ہے, ہماری زندگی کی اٹھان ساری کی ساری ان کی محبت کے اوپر. لیکن یہ سوال کسی دوسرے کی طرف سے آئے تو ہمیں بہرحال جواب دینا ہوگا. وہ یہ کہ وہ کون سی ذمہ داری ہے, وہ کون سا کردار ہے جس کو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام معاشرے کے اندر ادا کر رہے ہیں. اور کردار کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جس کا کوئی جانشین نہیں ہے, جس کو کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. تو ہمارے خیال میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس کردار کے اندر تین اہم نکات نظر آتے ہیں, اور یہ کردار ایسا بھی ہو کہ ہم بھی اس کے کوئی نہ کوئی نمائندے نظر آئے. لیکن اس بات کے اوپر ضرور غور فرمائیے گا کہ پوری دنیا اسلام کے اندر شیعہ وہ فرقہ ہے جو اہل بیت سے شناخت حاصل کر رہا ہے, کسی اور اسلامی فرقے کی شناخت اہل بیت سے نہیں ہے. واحد شیعہ فرقہ وہ فرقہ ہے جس کی شناخت خاندان اہل بیت کے اثر علیہ السلام سے. اس کا مطلب ہے جو خاندان اہل بیت اثر علیہ السلام کا کردار اسلامی معاشرے کے اندر ہے, آپ کو اور ہمیں اس کا امین ہونا چاہیے, آپ کو اور ہمیں اس کا امانت دار ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر ہم امانت دار نہیں بنے تو اس امانت کو سنبھالنے والا پھر کون ہے؟ اس میراث کا سنبھالنے والا پھر کون ہے؟ لہذا بہت سادہ سی بات ہے وہ یہ کہ اگر وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے تو پورے دنیا اسلام کے اندر کس فرقے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھے؟ ظاہر فرقہ شیعہ کی. کہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر وہ عزاداری سعید الشہداء کرتے تھے, غم حسین کو زندہ رکھتے تھے, تو پورے دنیا اسلام کے اندر کس فرقے کی سب سے بڑی ذمہ داری پڑے گی کہ وہ غم حسین کو زندہ رکھتے ہیں؟ ظاہر یہ فرقہ جو ان کے نام سے شناخت حاصل کر رہا ہے. تو ہمارے خیال میں اہل بیت اطہار علیہ السلام جب پوری زمین کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں, تین اہم کردار وہ معاشرے کے اندر ادا کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے. یہی وہ تین ممتاز چیزیں ہیں جس میں نے عرض کیا کوئی ان کا جانشین نہیں ہو سکتا, ورنہ اگر راجستھان دیکھا جائے تو متعدد ان کی فضیلتوں کو لوگ گڑھ کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو گڑھ کے کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے اوپر غور فرمائیے گا. پہلی میراث جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل ہوتی ہے, جس کے وہ مالک ہیں اور کوئی اور مالک نہیں ہے, وہ یہ کہ جو ان کا خدا سے رابطہ ہے وہ اور کسی کا نہیں, ایک خاص رابطہ پروردگار عالم کے ساتھ. پورے کرۂ ارضی کے اوپر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اہل بیت سے زیادہ خدا سے نزدیک ہے, کوئی اس سے زیادہ نزدیک نہیں. لہذا جہاں کہیں بات ہوگی کسی سماوی راستے کی, کسی آسمانی مسئلے کی, تو صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوں گے جو اس میدان کے اندر تشریف فرما ہوں گے, کوئی اور اس معاملے کو حل نہیں کر سکتا. لہذا فرض فرمائیے کہ اگر کوئی ایسی مشکل درپیش آ گئی جس کا تعلق آسمانوں سے ہو, تو زمین والے 100% اہل بیت سے ندا لیں گے کہ آپ آئیے اس مشکل کو حل کیجیے. کہتے جیسے مثال کے طور پر اس عیسائی راہب کی داستان جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی, دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں, کہ وہ بارش کے لیے دعا کرتا تھا تو بارش ہوتی تھی اور مسلمانوں سے کہتا تھا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے نزدیک ہو تو تم دعا کر کے دیکھو, اور وہ دعا کرتے تھے تو بارش نہیں ہوتی. اب معاملہ آسمان کے ساتھ رابطے کا بنا, جیسے معاملہ آسمان کے ساتھ رابطے کا بنتا تھا مسلمان بے بس ہو جاتے تھے. اس موقع پر خواہ نہ خواہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کو پکارنا پڑتا تھا اور ان کو بلاتے تھے اور وہ اس مشکل کو حل کرتے تھے. یہ پہلی چیز ہے جس میں ہمیں اہل بیت کا امین ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا شیعت کا دعوے دار ہے اسے اتنا ہی خدا کے ساتھ زیادہ مضبوط رابطے میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ جس کے ہم ماننے والے تھے اس سے بڑھ کر کوئی اس رابطے کا مالک نہیں تھا, تو پھر ان کے بعد ان کے رابطے کا سب سے بڑا مالک ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین تشیعوں کے اندر وہ عرفا اور وہ اللہ کے اولیاء موجود ہیں جنہوں نے اہل بیت اثار علیہ السلام کی دی ہوئی اس امانت کو سنبھالا ہوا ہے. زیادہ ہمارے پاس نہ واقعات کی کمی ہے نہ اس وقت حتیٰ زندگی گزارنے والوں افراد کی کوئی کمی ہے, کہ جو ان میراثوں کے مالک ہیں, کہ جو خاندان اہل بیت اثار علیہ السلام کی ہوئی. اگر آپ کبھی حرم تشریف لے جائیں ام مقدسہ کے اندر مسجد کے اندر آپ دیکھیں تو چند قبریں بنی ہوئی ہیں. ان قبروں میں سے ایک قبر آیت اللہ تقی خان ساری کی قبر ہے. آیت اللہ تقی خان ساری کا انتقال آج سے تقریباً 80 سال کے قریب ہوا. کس قسم کی شخصیت ہے؟ ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قوم کے اندر تشریف فرما تھے, ایک موقع کے اوپر قوم میں قحط پڑ جاتا ہے. لوگ جب بہت زیادہ عاجز ہوتے ہیں تو ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا قحط پڑ رہا ہے, کیا حکم فرماتے ہیں؟ کہا حکم یہ ہے کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے, نماز استسقاء. کہا ٹھیک ہے. شہر سے باہر نکلنے لگتے ہیں, انگریز پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لوگ شہر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں. کہا یہ پہلی گرمی میں مر رہے ہیں اور تمہارے مولوی ان کو شہر سے باہر لے جا کر پانی کی طلب اور بڑھا رہے ہیں. شہر سے باہر جانا مضبوط ہے, اس وقت کوئی پیشن گوئی بارش کی نہیں ہے. کہا ان کا حکم ہے کہ ہم سب شہر سے باہر جائیں اور باہر جا کے نماز پڑھیں. کہا ٹھیک ہے. ایک دن باہر لے جاتے ہیں شہر سے, نماز پڑھتے ہیں, گریا ازاری اللہ کے حضور تمام کام انجام دیتے ہیں, واپس آتے ہیں بارش نہیں ہوتی. انگریز حکمران مذاق اڑاتا ہے, کہتا ہے ہم نے کہا تھا کہ تم جاؤ گے اور پانی کی طلب میں اضافہ کر دو گے, اب یہ لوگ اور زیادہ پیاسے ہو گئے, ان کو اور زیادہ پانی دینا ہے جبکہ پانی پہلے ہی کم ہے. شام کی مغرب کی نماز کے لیے تشریف لائے, پوچھا آگاہ حکم کیا ہے؟ آج بارش نہیں ہوئی. کہا کل پھر جائیں گے. اگلے دن پھر جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر دوبارہ وہی طنز و تشنیع انگریزوں کی طرف سے تھی اور بعض ان لوگوں کی طرف سے جن کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے, دشمن کے ہر جملے کے ساتھ کہنا شروع کر دیتے, اور ایسے ہم میں کم نہیں, کم از کم آج کے زمانے میں. تیسرا دن کہا آپ کیا حکم ہے؟ کہا آپ بھی باہر جائیں گے. کہا اور کتنے دن تک؟ کہا 40 دن. تو مستحب ہے, ابھی تو تیسرا دن ہے. 40 دن مستحب ہے, ابھی تو صرف تیسرا دن ہے. تیسرے دن باہر جانے لگے تو امجد گورنر راستے میں کھڑا ہو گیا. آیت اللہ اپنی سواری پہ جا رہے تھے, روکا, کہنے لگا آیت اللہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہم بارش طرف کرنے جا رہے ہیں. کہا چھتری ساتھ لائیں؟ کہا اس کی کیا ضرورت؟ کہا اگر آپ بارش طرف کرنے جا رہے ہیں اور بارش گرم گئی تو آپ کو چھتری چاہیے ہوگی. اگر ہمیں مذاق کہہ رہا ہے, فرمایا مطمئن رہو جو بارش ہماری دعا سے آئے گی وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. صحرا میں گئے, نماز پڑھنا شروع کی, بادل آنا شروع ہو گئے. تو میرے آگا حکم کیا ہے؟ کہا نماز جس ترتیب سے 3 دن تک پڑھتے آئے تھے پوری کریں گے. اس ترتیب سے نماز پڑھنے لگے, واپسی پہ کہا اجلا کریں, جلدی کریں, تو آپ کسی جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سکون سے گھر جائیں گے. جب گھر جائیں گے تب برسے. ہم نے کہا یہ بارش ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. عیناً وہی کام انجام پایا. جس وقت آیت اللہ تقیب انصاری نے گھر کے اندر پاؤں رکھا اس وقت بارش نے برسنا شروع کیا.
محمد
عباس قومی بھی قوم کے رہنے والے تقریباً اسی دور کے نزدیک کے عالم ہیں. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ جب آپ حرم کو دیکھتے ہیں تو حرم کے برابر میں ایک ندی بہ رہی ہے, بارانی ندی ہے. جب بارش آتی ہے تو یہ ندی بہت زیادہ طغیانی کرتی ہے, بعض اوقات بہت بھر جاتی ہے. تقریباً 80 سال پہلے ہی کے قریب لگ بھگ اس کے اندر طغیانی آ گئی, اور جب طغیانی آئی تو جو روڈ اس وقت بنی ہوئی ہے اس وقت یہ روڈ بنی ہوئی نہیں تھی, اور جو دیوار اس وقت اونچی سی کھینچی ہوئی ہے کہ دیوار بھی بعد میں کھینچی گئی. اس پانی نے بڑھ کر حرم مطہر کی دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیا. شیخ عباس قومی کو بلایا گیا کہ آپ کیا کریں, یہ تو طغیان ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ دیوار کو توڑ کے اندر آ جائے گا, اب کیا کیا جائے. کہا کچھ نہیں, ضرورت نماز سے پہلے وہاں پہنچے, پانی کے سامنے کھڑے ہو گئے, اس کو دیکھتے رہے. لوگوں نے کہا حکم کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے پانی کو دیکھ کر کہا کیا تجھے شرم نہیں آتی, کیا تجھے شرم نہیں آتی, اہل بیت کا روزہ ہے اتنا نزدیک کیوں آیا ہے. بس یہ شیخ عباس قومی ہے, یہ وہ میراث ہے جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگردوں نے اپنے ہاتھ میں سنبھالا ہوا. اور اگر ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرقت سے متصل ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اگر اس حد میں نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم کسی حد میں تو خدا نے مطالعہ سے رابطہ بنا. زیادہ سے درخواست کی کہ اگر ممکن نہیں ہے اس حد کے اندر تو کم از کم ہر روز چند منٹ کے لیے خدا نے مطالعہ سے آپ کا ایک شخصی رابطہ بننا ضروری ہے. اگر میں اور آپ اس دین کے مالک ہیں, اس دین کے حامی ہیں, تو اس دین کے اندر یہ بہت بڑی خاصیت ہے, اس پر عمل ہونا ضروری ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. یہ پہلا امر ہو گیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کردار کا. دوسری چیز جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کردار کے اندر ہے وہ علم لدنی ہے. جو علم ان کے پاس ہے پروردگار عالم کی طرف سے, وہ علم کسی اور کے پاس موجود نہیں. لہذا تمام خاندان اہل بیت کے افراد کے زندگی میں ان کے دشمن بھی اعتراف کرتے تھے کہ علم و فضل میں ان سے بڑھ کر کوئی ممکن نہیں. علم لدنی ہے, ایک ایسا علم جو خطا نہ پذیر, اس کے اندر کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں. اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ان کے فرقے کے اوپر چلنے والے ہیں, تو یہ دوسری ذمہ داری میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. پہلی ذمہ داری اللہ کے ساتھ رابطے میں کہ ہم اور آپ اس کی کچھ نہ کچھ جھلک اپنے اندر دکھائیں. دوسری چیز وراثت علوم اہل بیت, علم اہل بیت کی وراثت ہمارے پاس ہونی چاہیے کسی نہ کسی حد میں. جو مرجع تقلید ہے آیت اللہ العظمیٰ اس کے پاس اس حد میں, اور میں اور آپ جو اس کے سادہ ماننے والے ہیں ان کے پاس اس سادگی کے حد میں. لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کیسی امانت ہے جو ہم نے اہل بیت سے حاصل کی. ہمارے پاس نہ جو بلاوا موجود ہے, ہمارے پاس صحیح سجادیہ موجود ہے, ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی صورت میں لاکھوں روایات موجود ہیں. اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کتنوں کے امین ہیں, آپ کتنوں کے محافظ ہیں. ہر فرد کو انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کچھ نہ کچھ کا محافظ ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ کا وارث ہونا چاہیے. آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے, آپ کے پاس توحید میں سے کچھ ہو, نبوت میں سے کچھ ہو, دوسرے علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کچھ. اگر کچھ نہ ہو تو پھر ہم اور آپ ان کے مالک, ان کے وارث کیسے ہوئے. اور اگر ہم نہ ہو تو پھر بتائیے پھر اس دنیا کے اندر کون ہوگا. اور دعا کہ یہ واحد فرقہ ہے جو ان سے شناخت حاصل کر رہا, ہم میں سے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی میراث کا حق رکھے گا کہ جو ان چیزوں کے اندر ان کی نمائندگی کرنے کی اہلیت رکھے گا. ایک اللہ کے ساتھ رابطہ اور دوسرا علوم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور میں نے عرض کیا یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا میدان کے اندر. لہٰذا اگر کوئی ایسا مسئلہ پھنستا تھا جس میں متعادل علوم سے حل نہیں ہوتا تھا, رائج علوم سے حل نہیں ہو سکتا تھا, تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا تھا کہ اہل بیت کو طلب کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ اس مشکل کو حل کر دیجیے. جیسا کہ ایک مشکل عباسی خلیفہ کے سامنے آئی اور وہ یہ کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں ہی زینب بنت علی ہوں, جبکہ فاصلہ واقعی کربلا سے اس وقت تک تقریباً 200 سال کا تھا. اور 200 سال کے فاصلے پر ایک عورت آ رہی ہے کہتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں. جب کہا گیا کہ کیسے ممکن ہے, پونے 200 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے, وہ وفات پا چکی ہیں, فلاں جگہ ان کا مسکن ہے, کہیں اللہ کا معجزہ ہے کہ اس نے مجھے باقی رکھا ہوا. اب بنی عباس کا خلیفہ اس معاملے کو بھی اپنی مصلحت میں استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اس معاملے میں بھی اہل بیت کی نعوذ باللہ بےوتی ثابت ہو جائے. ایک عورت کا جواب نہیں دے سکے, اس نے ہاشمیوں کو جمع کیا قائد کا جواب دوں, انہوں نے کہا کہ ان کی اوقات ہو چکی ہے, ان کا مسکن موجود ہے, کہاں نہیں اللہ کا موت جائے میں زندہ ہوں, کہاں کہتے جوان ہے, کہیں بھی ان کا موت جائے رسول اللہ نے مجھے دعا کی تھی کہ میں زندہ ابھی تک جوان. اب کیا جواب, خلیفہ بے بس ہو گیا. بے بس ہوا, امام کو طلب کیا, کہا مولا آپ اس مشکل کو حل کروائیے. امام نے کہا کہ اس کا جواب بہت آسان ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ پھر علم لدنی کی ضرورت ہے. کہا کہ یہاں پر آپ موجزے سے جواب نہ دیجیے گا, دلیل سے جواب دیجیے گا. کہا ہاں دلیل سے جواب دیں گے, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ صحیح روایت کے اندر شیخ عباس کو میں نے احسن المقام میں واقعہ لکھا ہوا, جو ہمارے سید بھائی ہیں وہ ہوشیار ہو جائے. امام نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد فاطمہ پر درندے حرام ہیں, درندے اولاد فاطمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس عورت سے کہو کہ شیروں کے سامنے چلی جائے, اگر شیروں نے کھا لیا تو یہ اولاد فاطمہ نہیں ہے, اور اگر شیر نہ کھائیں تو یہ اولاد فاطمہ ہے. یہ قانون آج کے سادات کے لیے بھی ہے, آسان نہیں ہے. ان روایت صحیح روایت صحیح روایت کے اندر اولاد فاطمہ کو درندے ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب اس عورت کو ڈالا جانے لگا, خلیفہ نے حکم دیا کہ ایک جگہ بنائی جائے جس کے اندر چند شیر رکھ دیے جائیں اور اس عورت کو ان شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے. اس نے کہا کہ یہ قانون میرے ہی لیے کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ یہ کہتی ہے کہ صرف اس کے لیے کیوں ہے؟ ہاں, مولانا نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے, جتنے سادات بیٹھے ہیں ان کو یہ بھی ٹرائی کریں, یہ بھی آزمائیں, یہ جائیں سامنے, اور اگر شیروں نے ان کو نہیں گایا تو یہ اولاد فاطمہ ہے. خلیفہ کوئی ترکیب سنی, کہنے لگا کہ آپ پہلے اپنے اوپر سنی آزما. خلیفہ کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, دشمن اہل بیت ہے, چاہتا ہے موقع سے فائدہ اٹھائے. امام نے فرمایا کہ دیکھو میں جانے کو تیار ہوں, لیکن بعد میں تم پشیمان ہوگی, بعد میں تم پشیمان ہوگی. کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کام کو انجام دے دیں. چند شیر جمع کر لیے گئے, مولا سے کہا گیا کہ آپ اس میدان میں اتر جائیے. مولا میدان کے اندر تشریف لے گئے, جیسے ہی شیروں کے اکھاڑے میں پہنچے 3 شیر مولا کے قدموں کے اندر گر گئے اور ان کے قدموں کو چاٹنے لگے. جیسے ہی خلیفہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے اور اس کے درباری دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے کہ درندے امام کے قدموں پہ اپنے سر کو پھیر رہے تھے, فوراً ڈر گیا. اس کے وزرا سامنے آ گئے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا مصیبت اپنے لیے کر دی, یہ تو آپ نے خود ان کو منظر دکھانے کا بندوبست دے دیا, اس سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں اور آپ کے پاس وہ رابطہ نہیں ہے. اگر انہوں نے ابھی پلٹ کر کہہ دیا کہ تم بھی نیچے آؤ پھر کیا ہوگا. کہا یہ بات تو بہت خراب ہو گئی, فوراً امام سے درخواست کی کہ اب آپ کے لیے کافی ہے, آپ واپس تشریف لے آئیے. امام نے کہا میں تم سے کہا تھا تم پشیمان ہو. جب امام واپس تشریف آنے لگے تو درندے پھر مولا کے قدموں کے سامنے آ گئے اور گویا درخواست کی کہ آپ تشریف نہ لے کے جائیں. امام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو اشارہ کیا کہ وہ ایک طرف بیٹھ جائیں. امام اوپر تشریف لائے اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب یہ عورت کودے ان شیروں کے سامنے. اس عورت نے فوراً اقرار کر لیا کہ میں نے دعوی جھوٹ میں کہا تھا. خلیفہ نے حکم دیا کہ ڈال دیا جائے. خلیفہ کی ماں نے سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دو, جانے دو اور اس کو کچھ پیسے دے کر رخصت کر دیا. یہ ہے معاملہ علم لدنی کا. دنیا کبھی بھی اس قانون کو سمجھ نہیں سکتی تھی اگر مولا اس قانون کو بیان نہ کرتے. جہاں کہیں مشکل پڑے گی یہ دوسرا راستہ. ہم اور آپ کس کیا ذمہ داری رکھتے ہیں؟ ہم اور آپ یہی ذمہ داری رکھتے ہیں ایسے علوم کو اہل بیت اثار علیہ السلام سے حاصل کریں. اب میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.